الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
ایک میاں بیوی بی میں آپس میں بڑی محبت تھی اور نہایت ہی پرسکون زندگی گزار رہے تھے تو ایک حاسد کو ان کی پرسکون زندگی پسند نہیں آئی اور حدیث شریف مشہور ہے کل ذی نعمت محسود ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے یعنی جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں اس سے لوگ خامخواہ حسد کرتے ہیں چنانچہ وہ حاسد جو تھا اس نے اپنے دل میں ٹھان لی ہے کسی طرح میں یہ گھر اجاڑوں گا لہذا وہ ملازم کا بھیس بدل کر ان کے گھر آیا اور بڑی منت سماجت کی کہ مجھے نوکری رکھ لو بہت غریب ہوں مفلس ہوں فلاں ہوں چنانچہ اس کو رحم کھا کر نوکری دے دی اور دکان پر کام کرنے لگا گھر بھی آنے جانے لگا ایک بار پوری پلاننگ کرنے کے بعد اس ملازم نے اپنے سیٹھ سے کہا کہ غضب ہو گیا بولو کیا ہو گیا میری عقل کام نہیں کرتی آپ کی بیوی بڑی نیک اور پارسا نظر آتی ہے میں تو بہت ہی اس کی عزت کرتا رہا ہوں میں نے عجیب بات دیکھی آپ بچوں کا کیا بات دیکھی وہ کہنے لگا کہ آج میں نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ ایک غیر مرد سے کچھ رازداری میں بات کر رہی تھی سیٹھ بولا جلدی بولو پھر کیا بولا بولا بس میں نے کان قریب لے جا کر انجان بن کے ادھر ادھر دیکھا لیکن توجہ اسی طرف رکھی تو میں نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں تو وہ مطلب اس غیر مرد سے کہہ رہی تھی کہ اب میرا دل اپنے شوہر سے نہیں لگتا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن صورت یہی ہے کہ کسی طرح بھی تو میرے شوہر کو قتل کر ڈالے تو راستہ صاف ہو جائے گا پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے تو اس آدمی نے کہا کہ میرے لیے تو قتل کرنا ذرا مشکل کام ہے یہ کام تم بھی کر سکتی ہو تو آپ کی بیگم صاحبہ نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں کوئی تدبیر کرتی ہوں کہ اپنے میاں کو راستے سے ہٹا دوں گی پھر اپنے شادی کر لیں گے جب شوہر نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات سنی تو اس جو ساری محبت تھی اس پر تو پانی پھر گیا تو بڑا بے قرار ہو گیا کہ ارے یہ کیا ہو گیا اور اپنی بیوی سے یہ بدزن ہو گیا ادھر یہ حاسد جو تھا اب میاں کو بدزن کرنے کے بعد بیوی کے پاس پہنچا اور بیوی سے کہا کہ آپ کے میاں نے ایک غیر عورت سے تعلقات قائم کر لیے اور इसी वजह से आपसे खिंचे खिंचे रहते, और आपने महसूस भी किया होगा ज़ाहिर है कि वो जब इसने शोहर को बदजन कर दिया था तो शोहर तो उससे खिंचा खिंचे रहने लगा था। बोला हाँ बराबर है, वाकई मुझसे आजकल खिंचे खिंचे रहते, जरूर किसी औरत से इसका इश्क हो गया। अब ये दोनों में ताल्लुकात जो थे वो खराब हो गए। चंद दिनों के बाद मुलाजिम ने बेगम साहिबा से कहा कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप आपस में इतने सुकून से रहते थे, अब आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती कि दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं और बात बात पर झगड़ा हो रहा है। एक सूरत है कि अगर आप किसी तरह भी अपने शौहर की दाढ़ी का कोई बाल काट कर मुझे दे दें और फिर उसी तरह ये आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, और काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, रात को जब ये सोए तो एक बाल जो है जब वो नींद में हो तो एक बाल काट लेना, तो फिर काम आपका हो जाएगा। तो बेगम साहिबा ने उस तरह ले लिया, यहाँ बात सही है मैं सही करूंगी, आज रात जब वो सो जाएंगे तो मैं सोते में उनकी दाढ़ी का बाल इस उस तरह से काट लूंगी। उधर ये मुलाजिम मियाँ के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि आज रात होशियार रहना, आज बेगम साहिबा उस तरह लेकर आएंगी और आपका गला जो है काट डालेंगी और आपको कत्ल कर देने का अब इनका प्रोग्राम पक्का हो गया। अब बेचारा वो शोहर पहुंचा घर परेशान परेशान, इसी परेशानी पे रात को जब लेटा तो आंखों में नींद कहां, आंखें बंद है लेकिन बहरहाल जाग रहे थे बेचारे, करवटें ले रहे थे। आधी रात जब गुजरी तो बेगम साहिबा इस ख्याल में उठी कि अब शायद मियां जो है उनको नींद आ गई, उस तरह लेकर वो शोहर के बिस्तर के करीब आई और आहिस्ता आहिस्ता वो सिरहाने की तरफ बढ़ रही थी। शोहर भी समझ गया कि अब वो आ रही है, तो आंखें बंद की थी और चौकन्ने थे। जो ही बेगम साहिबा ने उस तरह दाढ़ी की तरफ बढ़ाया वो समझ गया मेरा गला काट रही है, फौरन झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया और उस तरह छीन कर उसी उस तरह से अपनी बीवी को जिवा कर दिया। शोर मच गया कि शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। अब वो बीवी के अजीज आ पहुंचे और उन्होंने शोहर पर हवा बोल दिया कि हमारी लड़की को तूने कत्ल कर दिया, और मार मार के उसके भी जान से मार दिया। उस हसीद ने एक हरा भरा घर खुशहाल घराना तबाह और बर्बाद कर दिया। मेरे भाई भाइयों, ये हकीकत है कि हमारा अमन चैन से रहना, हमारा शादो आबाद रहना, हमारी खुशहाली, ये शैतान को एक आंख नहीं भाती, और सबसे बड़ा हासिद ये शैतान है जो दूसरों के दिलों में वसवसे डालकर हसद पैदा कर देता है और इस तरह वो हमारी बर्बादी के दर पे रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है इसकी चाल को नहीं समझते और अपने भाइयों से बाद औकात हसद में मुबतला हो ही जाते हैं। हालांकि हदीस शरीफ में कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हसद की तारीफ भी समझने की कोशिश कीजिए, एक होता है हसद, एक होता है गिबतह माने रश्क। हसद ये है कि किसी की नेमत देखकर इस बात की तमन्ना करना कि उसकी नेमत जो है वो बर्बाद हो जाए, ये है हसद। और गिबतह यानी रश्क, किसी की नेमत को देखकर कूड़े नहीं उसके जवाल की तमन्ना ना करें, बल्कि तमन्ना हो कि काश मुझे भी ऐसी नेमत मिल जाए, उसे भले बरकत मिले मगर मुझे भी ऐसी नेमत मिल जाए, काश मैं भी ऐसा होता। जिस तरह बाजों का कोई अच्छा बयान करता है तो जी चाहता है काश मैं भी इस तरह बोलता होता, लेकिन उसके जवाल की तमन्ना नहीं होती। बाजों का किसी की आवाज बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं खुशी लहानी के साथ, तो बहुतों को जी चाहता है कि काश इसकी तरह मेरी भी आवाज होती और मैं भी आका की सना खानी झूम झूम के करता और मैं भी जब नात पढ़ता तो लोग रोते और तड़पते। तो इस तरह मतलब तमन्ना करना अच्छे नातवान को देखकर, इस तरह तो मुझे खुतूत भी आते हैं कि जो फुला नातवान है ना बस मेरी भी आवाज उसकी तरह हो जाए, तो ये है रश्क, ये हसद नहीं है। हाँ ये तमन्ना होती है ना कि फुला नातवान जो इतनी अच्छी आवाज से पढ़ता है इसका गला बैठ जाए, इसकी आवाज खराब हो जाए, तो ये हसद है कि इसके नुकसान की तमन्ना की, ये हसद है और हसद मजमूम है। लेकिन अगर उसकी नेमत की बर्बादी की तमन्ना नहीं की बल्कि उस जैसी नेमत मुझे मिल जाए ये तमन्ना की, तो ये हसद नहीं है, ये रश्क है, ये गिबता, इसको अरबी में गिबता कहते हैं, गैन बा तौ हा गिबता। गिबता बुरी बात नहीं है, हसद बुरी बात। हजरत सैयदना नूह अला नबीना वालेसलातुवस्सलाम किश्ती में सवार होकर जब तूफान आया था और किश्ती में सारे सवार हो गए थे, तो अपनी किश्ती में आपने एक अनजान और अजनबी बुढ़े को देखा, आपने उसे पहचान लिया कि ये तो शैतान है। तो फरमाया तुम किश्ती में कैसे घुस गए, यहां क्यों आए? तो उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे दोस्तों के दिलों पर कब्जा करने के लिए आया हूं। तो सैयदना नूह अलैहि नबीना वाले सलातो सलाम ने फरमाया कि दुश्मन खुदा निकल जा जल्दी यहां से। तो उसने कहा सुनिए, तो मैं पांच चीजें ऐसी हैं जिनसे लोगों को बर्बाद करता हूं, मगर तीन नहीं बताऊंगा, दो बताऊंगा। तो हजरत नूह अलैहि सलाम ने हुक्म खुदावंदी से फरमाया कि तीन मुझे सुननी भी नहीं है, तुम दो ही बता दो। तो शैतान ने कहा कि जिन दो बातों की वजह से मैं बंदों को हलाक को बर्बाद करता हूं, वो दो बातें हैं, ये है नंबर एक हसद और नंबर दो हिर्स। हिर्स माने लालच। हसद मेरी खासियत है, हसद ही की वजह से मैं बर्बाद हुआ। मैं मुअल्लिमुल मलकूत था, फरिश्तों का भी उस्ताद था, बड़ी इज्जत थी मेरी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से मैंने हसद की, सजदे का इनकार किया और मैंने कहा मैं इनसे बेहतर हूं, मैं कैसे सजदा करूं कि मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, तो मैं मिट्टी के आगे कैसे झुकूं। मैंने उनसे हसद किया और मैं मरदूद कहलाया। और दूसरा मेरा हरबा हिर्स, लालच। तो वाकई मेरे भाइयों, ये दो शैतान के गुर जो है ये बहुत पावरफुल, इनसे बहुत मुश्किल है कि बंदा बच जाए। अजीब सी बात होती है ना हिर्स, ये अपने हसद इतना अजीब मर्द है कि अनजान पन में शैतान हसद जो है ये बंदे में डाल देता है। आपने बारहा इसका नजारा अपने घरों में जरूर किया होगा, जैसे कि आपके घर में दो मुन्ने होंगे, एक थोड़ा सा बड़ा और समझदार होगा, एक थोड़ा छोटा और ना समझ होगा, तो बड़ा जो छोटे को मारपीट करता रहेगा, यहां तक कि ना समझ बच्चे भी अभी गोद में ही उठ रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे बच्चे की आमद हो गई घर में तो वो अपने दूसरे छोटे भाई या दूसरी छोटी बहन को माँ बाप को गोद में नहीं लेने देगा, उसको मारेगा, उससे चिड़ खाएगा। हालांकि अभी इनके आमाल लिखे नहीं जा रहे, गुनाह लिखे नहीं जा रहे, लेकिन ये होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई से हसद करता है, उसको मारता पीटता है, वो जलता है कि इसको गोद में क्यों लेते हैं, वाह इसको खिलौना ला दिया, मुझे खिलौना नहीं ला दिया, सब इसको चूमते हैं, इसको चाटते हैं, इसको प्यार करते हैं, पहले मुझसे प्यार करते थे, मुझसे कम करते हैं प्यार, ये क्यों आ गया बीच में, कबाब में हड्डी बन गया। अगर आपने ये तजर्बा नहीं किया हो तो अपने अपने घर में तजर्बा कर लेना, आपके बच्चे नहीं तो आपके भाई के बच्चों में देख लेना, बहन के बच्चों में देख लेना, खुद अपने छोटे भाई बहनों में जो नासमझ होते हैं आप देख लेना। तो ये शैतान के करिश्मे इन बच्चों में नजर आएंगे, जरूरी नहीं है कि नजर आए, लेकिन बहुत बार ये देखा है कि इस तरह जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई को मारता है, उसकी खिंचाई करता है, उसकी फरियादें माँ बाप को लगाएगा, वो सच्ची झूठी के यूं बोला था, इसने यूं किया, इसने वो किया, इस तरह मतलब है कि छोटे बड़े बच्चों में ये हसद बदकिस्मती से बहुत देखा जाता है। जाहिर है कि ये शैतान का ही हरबा इसको कहेंगे, किसी की दो बीवियां हों, एक से ज्यादा हों, आप देखें उनके तमाशे, आपको तजर्बा ही नहीं हो ना मुझे तजर्बा है, बहरहाल सुनते रहते हैं कि एक दूसरे को सोकन कहती हैं, और सोकन लफ्ज भी एक तरह से ऐसा लगता है कि मायूब सा लफ्ज है, तो वो आपस में बस जो भी हो, जरूरी नहीं है कि सभी ऐसी और हसद करती, तो ज्यादातर लड़ाई झगड़े की अगर आप बुनियाद में जाएंगे ना तो हसद बहुत होती है। अब जैसे सास बहू का झगड़ा, खामा खा माँ को ये गलतफहमी हो जाती है कि मेरे बेटे को इसने मुझसे छीन लिया, जब से ये घर में आई है मेरा बेटा मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, इसी का होकर रह गए, अब वो खारबाजी शुरू हो गई, और किसी तरह सास की ये ख्वाहिश रहती है कि मेरे बेटे की नजर में मेरी बहू गिर जाए, यानी कि मियाँ बीवी को चाहता है, ये बीवी के लिए एक नेमत है, तो सास चाहती है कि इस नेमत को सवाल लग जाए और मेरी बीवी मेरे बेटे की नजर में गिर जाए और जलील हो जाए। और हसद किस जानवर को कहते, यही तो हसद, कि सास ये पसंद नहीं करती कि मेरी बहू से मेरा बेटा जो है ये मोहब्बत करे, हर एक ऐसी नहीं होती होगी, लेकिन बहरहाल इस तरह के नजारे ये आजकल बहुत है, और इस तरह के तजर्बाकार अपने दिल के अंदर खिसियानी हंसी भी हंस रहे होंगे, ये हमारे दिल के चोर पकड़ा इसने और हमारे घर की बात कह रहा है, वाकई मेरा तो यही हाल है अपने घर में कि जिससे शादी करके आया हूं मैं, इतना खर्चा किया, इससे मुस्कुरा कर बात भी करता हूं तो माँ का मुंह चढ़ जाता है कि ले इससे मुस्कुरा कर बात करता, हमको लिप की नहीं कराता। तो ये शैतान जो है ये मतलब किसी का घर चलने नहीं देता। अब सास नहीं थी, ससुर नहीं था, तो शैतान ने जाकर मियां बीवी को दोनों को किस तरह आपने देखा कि इनका सत्यानाश किया, दोनों को जान से मरवा दिया, और बिल्कुल झूठ बोलकर हसद के जरिए تو حسد یہ ایسا ناسور ہے کہ واقعی اس کا علاج بھی مشکل ہے. اب آپ کی دکان ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کا یہ ایمان ہے کہ روزی کا رزاق اللہ ہے، انکار کسی نے نہیں کرنا. پر کیا آپ جیسی دکان اگر بالکل ساتھ ہی کوئی کھول لے دوسرا، پھر اپنے دل کی کیفیت مجھے آ کے بتا دینا کہ شیطان کتنے وسوسے ڈالتا آپ. یعنی ذرا سا اگر اس کا ٹھیا آگے نکل گیا نا آپ سے اور ٹھن گئی، یعنی بہانا چاہیے، تھوڑا سا بہانا مل جائے کہ اس نے ٹھیا آگے نکال لیا، یا آپ چونکہ لوٹ مار کر رہے تھے کہ آپ کی دکان تھی، کوئی کمپٹیشن نہیں تھا، اب اس نے تھوڑا دام کم کیا اور جھگڑا شروع ہو گیا. اور کبھی بھی آپ اس کے مال کی تعریف نہیں کریں گے، ضمیر آپ کا کہے گا کہ اس کی کوالٹی صحیح ہے، لیکن آپ مجبور ہیں، مال گھٹیا ہے تو یوں ہے تو اوں ہے تو ایسا ہے، تو باسی ہوتا ہے، تو اندھی چلاتا ہے، یہ زبان بھی صحیح نہیں ہے، بد اخلاق ہے، ہزارہ غیبتیں آپ شروع کر دیں گے. حسد کا بیج جب دل میں گیا تو غیبت بھی کروائی، تغل خوری بھی کروائی، الزام تراشیاں بھی ہوئی، بہت سارے باطنی امراض غیبت نے آپ کے اندر پیدا کر دی. تو یہ عجیب و غریب مرض ہے. تو شیطان دیکھو نا حسد کے ذریعے کہتا ہے نا کہ میرا یہ ایک بہترین یا بدترین ہتھیار ہے، جس کے ذریعے نوح علیہ السلام سے عرض کر رہا ہے کہ میں اس کے ذریعے تمہارے دوستوں کو برباد کرتا ہوں. اور ایک ہتھیار اس نے حرص بتایا کہ حرص کے ذریعے، حرص و طمع یعنی لالچ، لالچ کے ذریعے، حرص کے ذریعے بھی میں لوگوں کو برباد کرتا ہوں. واقعی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بہت ہی خطرناک مرض ہے. رات دن بندہ حرص کی آگ میں سلگتا ہے، اور یہ انداز غیر محسوس ہے، اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں حریص ہوں، اس کو نہیں بتاؤ، لیکن وہ حریص ہوتا ہے. اور دوسروں کے حق کسی طرح بھی وہ چاہتا ہے کہ غصب کر لے. اب مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ جس مارکیٹ میں آپ کی دکان ہے اسی طرح کی اور بھی دکانیں ہوں گی، تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا رہے گا کہ یار ادھر ادھر سے گاہک ٹوٹ کر میرے پاس آئے تو صحیح. تو اس کے لیے آپ اپنے ایجنٹ بھی چھوڑو گے، بروکر بھی چھوڑو گے، خود بھی اگر کوئی گاہک بھولا بھٹکا آ گیا تو اس کو پھانسنے کے لیے فوری طور پر اس کو دام بھی کم دے دو گے، تھوڑا ادھار بھی دے دو گے، کچھ فیسلٹیز دے کر، اور حضور اور حضرت اور چائے اور میٹھا اور ٹھنڈا اور وہ خوب زہر گھول گھول کر، مٹھاس کا سلو پوائزن یا سویٹ پوائزن کہنا چاہیے، اس کو دو گے اور دوسرے گاہک توڑ کر اپنے پاس پھنسا لو گے. اس کا ٹوٹا تب آپ کے پاس آیا، توڑا آپ نے اس کی اچھائی برائی کر کے اور کسی بھی آئیڈیا سے. اور اللہ اکبر، ہمارے اسلاف کتنے پیارے ہوتے تھے، وہ حرص کی ضد ہوتی تھی، ان کے اندر صفت ہوتی تھی وہ حرص کی ضد ہوتی تھی. چنانچہ عبداللہ خیات رحمت اللہ تعالی علیہ کی سعادت میں ان کا تذکرہ ہے. خیات عربی میں درزی کو کہتے ہیں. یہ ایک بار کہیں گئے ہوئے تھے اور اپنے بیٹے کو یا اپنے خادم کو دکان سونپی ہوئی تھی. جب واپس تشریف لائے تو مطلب وہ رپورٹ لیا، حساب کتاب دیا، تو اس دوران آپ کے خادم یا آپ کے بیٹے نے عرض کیا کہ وہ ایک آتش پرست آیا تھا اور اس نے اجرت میں مجھے لے کھوٹا سکہ دیا، ٹھگنا چاہا، میں نے پکڑ لیا کھوٹا سکہ اس کا اور میں نے اس سے نہیں لیا. آپ نے فرمایا بھلے مانس لے لیتے نا، میں تو اتنے اتنے برس سے اس کے کھوٹے سکے لے رہا ہوں، کیونکہ اگر میں کھوٹا سکہ نہیں لیتا ہوں تو وہ میرے کسی مسلمان بھائی کو جا کے پھنسا دے گا، اس لیے میں خود ہی جان بوجھ کر وہ ٹھگا جاتا تھا تاکہ یہ میرے کسی اور بھائی کو نہ ٹھگے. یہ ہے حرص کی جڑ کاٹنا، کہ دوسرے بھائی کو نقصان نہ ہو میں خود نقصان کر لیتا. اس پر یاد آیا مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے کہ ایک بزرگ کے گھر میں چوہے بہت تھے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ بندی باندھ لو تو میاؤں میاؤں کرتی رہے گی، چوہے بھاگ جائیں گے. تو انہوں نے مدنی سوچ تھی نا، انہوں نے فرمایا اچھا چوہے بھاگ جائیں گے تو بھاگ کر کہاں جائیں گے، ظاہر ہے اڑوس پڑوس کے گھر میں گھس جائیں گے. تو نہ بابا، مجھے نہیں بلی پالنی، ایسا کام مجھے نہیں کرنا کہ جو مصیبت میں پسند نہیں کرتا وہ میرے پڑوسیوں کو حاصل ہو جائے، کہ چوہے میرے یہاں سے بھاگ جائے اور میرے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے، وہ یہ میرے پاس ہی بھلے رہے. کیسی سوچ تھی. اور ہمارے یہاں تو کوئی گھر میں بلی ہل بھی جاتی ہے نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پکڑ کے کسی دروازے پہ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ جنرل بات کر رہا ہوں تاکہ ان کے گھر میں گھس جائے اپنی جان سے. واقعی سمجھنے کی باتیں ہیں کہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے، یہ اللہ والوں کا کتنا پیارا. تو یوں ہی ان کے قصے تھوڑی بیان ہو رہے ہیں، ہم تو مر جائیں گے تو پیچھے پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، گھر والے رو دھو کر وہ نفسیات کا اثر ہوگا، روئیں گے دھوئیں گے اور بھول بھی جائیں گے، لیکن ان اللہ والوں کو صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی ان کا تذکرہ ہم لوگ عقیدت سے کرتے ہیں، خیر سے کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا کردار تھا. ہمارا کردار لوٹ کسوٹ کا ہے، دوسروں کو لوٹنے کا، دوسروں کا نقصان پہنچنے کا. کسی کا بیڑا کل غرق ہوتا ہو تو آج غرق ہو جائے، اپنی جیب جو ہے بھری رہنی چاہیے، اپنا گھر آباد رہنا چاہیے، کوئی برباد ہوتا ہو تو کل کے بجائے آج ہو جائے، ہماری بلا سے، ہماری سوچ یہ بدقسمتی سے. تو بہرحال حرص اور لالچ یہ بندوں میں بہت ہے، اور اس کو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور سب یہ سمجھتے کہ نہیں نہیں مجھے کوئی حرص نہیں، بڑی مطلب صوفیانی انداز میں باتیں کرتے، نہیں بابا بس جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور مطلب اللہ دیتا ہے بس اس کا کرم ہے، اپنے زیادہ لالچ نہیں کرتے، ویسی باتیں کرتے ہیں. اور ان کا اگر تھوڑے سے بھی قریب رہ کر اگر ان کو دیکھو نا، تو بعضوں کا ساری باتیں جھوٹی ہوتی. کیونکہ اس معاشرے میں مجھے بھی بہت کچھ تجربہ ہے، تو میں نے بھی اس طرح کے بندے بہت دیکھے، بات بات پہ جھوٹ بولنا اور ٹھگ بازی کرنا، اور پھر باتیں بالکل صوفیوں جیسے کرنا، صوفیان. تو حرص جو ہے نا یہ بہت بری بلا ہے. یہی لے لو نا جو قرضہ لیتے، اب دیکھو کاروباری لوگ ہیں وہ ادھار مال لیتے ہیں، ادھار مال لینے کے بعد وہ جو بےچارا وصولی کے لیے آتا ہے تو اس کو بولیں گے کل آؤ، کل جب آئے گا صبح سویرے پہنچ گئے تو بولے یار ابھی تو بونی بھی نہیں، پھر شام کو جائے گا، شام کو آنا، شام کو گئے تو بولیں گے ابھی یار بانٹ کے بیٹھا ہوں تم بہت لیٹ آئے، اور اس کو خوب دھکے پہ دھکے کھلا. پیسے ہیں سب کچھ ہے، لیکن لوگ قرضہ ادا کرنے میں بہت ہی پسو پیش کرتے. حالانکہ اس حرص کا بہت عذاب بھی ہوگا، قرضہ نہ دینے والی حرص، قرضہ باوجود قدرت نہ دینے والی حرص بہت خطرناک ہے. اور یہ تقریباً آپ اس معاشرے میں آپ کو اس قسم کے لاکھوں لوگ ملیں گے جو قرضے کی ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود نہیں دیتے. قدرت کی صورت کیا ہے؟ دیکھیے، اول تو جو قرضہ دینے کی طاقت رکھتا ہے چاہے اپنا اسباب بیچ کر، یعنی اپنا مال سامان بیچ کر بھی جو قرضہ ادا کر سکتا ہے، تو اس کو تو قرضہ مال بیچ کر بھی ادا کرنا ہوگا. اگر اس کے باوجود وہ قرضہ ادا نہیں کرتا تو مسلسل اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، ہر صورت میں گویا اس کے گناہ کا میٹر جو ہے وہ چل رہا ہے. تو آپ بتائیے ایسا قرضدار کون ہوگا جو اپنا سامان بیچ کر بھی تھوڑا بہت قرضہ ادا نہ کر سکے. ہاں قرض خواہ اگر اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے بھائی تم جب تمہارے پاس رقم آ جائے دینا، یہ سامان وامان بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک دوسری بات ہے. تو اگر یہ کر دوں تو گناہ سے خلاصی ہے، لیکن یہ کون کرتا ہے؟ بلکہ یہاں تو الٹا حساب ہے، جب قرض ہمیں لینا ہے تو ہم اس کے گھر کے پھیرے لگاتے ہیں، اور جب اس نے احسان کیا قرضہ دے دیا اب ہم چھٹے پڑے، اب پھنسا وہ، اب وہ ہمارے گھر کے طواف کریں گا، تو قرضے کے لیے بیچارہ دھکے. حالانکہ اس نے احسان کیا، چاہیے تو یہ تھا ہم اس کی رقم اس کے گھر پہنچا کر آئیں، لیکن یہ تو صورت ہی نہیں ہے، وہ تو بےچارا خود ہمارے پیچھے دھکے کھاتا ہے اور بےچارا روتا ہے کہ میرا قرضہ دیتے نہیں. یہ آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ قرضہ لے کر دینے کا نام نہیں لیتے. تو جو ایسا کرتے ہیں کہ باوجود قدرت کہ سامان بیچ کر بھی قرضہ دینے پر قدرت ہے نہیں دیتے، تاخیر کر رہے ہیں، تب ان کا ہر لمحہ گناہ لکھا جاتا رہے گا. کتنی تشویش کی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں، اس قسم کے اجتماعات کی طرف رخ نہیں جو اس طرح کی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملے، کوئی رخ نہیں، کوئی توجہ. جو سمجھ میں آیا بندہ وہ کیے جا رہا ہے، لیکن میرے بھائی بھائیوں مرنے کے بعد معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے بھرپور طریقے پر یہ کوشش کی جائے کہ اس قسم کے اجتماعات میں شرکت کریں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شیطان نے ملاقات کی اور کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چنا اور کلیم بنایا ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیجئے تاکہ وہ میری توبہ قبول فرما لے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں عرض کی، یا اللہ شیطان معافی چاہتا ہے، اس کی معافی کی کوئی صورت فرما دے، اسے معاف فرما دے. اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ میری اس سے ناراضگی آدم کی وجہ سے علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اب اگر وہ معافی چاہتا ہے تو آدم علیہ السلام کی قبر پر حاضری دے اور ان کے مزار کو سجدہ کرے تو میں راضی ہو جاؤں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو بتا دیا کہ تم اس طرح کر لو کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جاؤ اور ان کی قبر کو سجدہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. تو شیطان نے بولا کہ اے موسیٰ کیا بات کرتے ہیں آپ، میں نے جب آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کے انتقال کے بعد ان کے مزار پر جاؤں اور مزار پر سجدہ کروں، یہ کبھی نہیں ہوگا، مجھے ایسی توبہ اور ایسی معافی نہیں چاہیے. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ قیامت کے روز شیطان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالی شیطان سے فرمائے گا اے ابلیس دیکھ ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو جہنم میں داخل ہوا، اب بھی اگر تو ان کو سجدہ کر لے تو میں تجھے جہنم سے نکال لوں گا. شیطان کہے گا نہیں مجھے یہ منظور نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ شیطان کتنا بڑا حسد ہے اور یہ حسد کی آگ کتنی خطرناک ہے کہ کسی صورت سے یہ جاتی نہیں. آپ دنیا میں بھی اس کے نظائر دیکھتے ہوں گے کہ میرا کچھ بھی ہو جائے، کتنی ہی مجھے رشوتیں دینی پڑ جائے، یہ بھی گوارا ہے وہ بھی گوارا ہے، میں خود تباہ ہو جاؤں گا لیکن اس کو نہیں چھوڑوں گا. لوگ بولتے ہیں نا سر نہیں چھوڑوں گا کچھ بھی ہو جائے، اور اس طرح حسد کی وجہ سے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، گولیاں بھی چلاتے ہیں. حسد کی وجہ سے نہ جانے کتنا کچھ تو خون ہوتا ہے اور کتنے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تڑا تڑ قتل ہو رہے ہیں. عجیب عجیب یہ دنیا ہے، اس کے تماشے ہیں، عجیب تماشے. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے. یہ خدا کی قسم دعوت اسلامی جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی، اور ایسے چکروں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک رکھ کر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے والا ماحول فراہم کیا. اب یہ کہ اس ماحول کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس ماحول کو ہاتھ سے نہ نکلنے دیا جائے. اگر یہ ماحول ہاتھ سے نکل گیا تو یقین مانیے کہ بہت خسارہ ہوگا، بہت نقصان ہوگا. اس لیے بس یکدر گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ بس دعوت اسلامی کا دروازہ پکڑ لیا اور اسی دروازے سے ہم بندے رہیں گے اور اسی کی کھڑکیوں سے انشاءاللہ مدینے کے جلوے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ اسی دعوت اسلامی کے ذریعے مدینے والے کی نظر کرم بھی ملے گی، اور انشاءاللہ جنت البقیع بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کی برکت سے نصیب ہوگی. تو دعوت اسلامی کے فروغ کے لیے بس لگے رہے، اللہ تعالیٰ ہم کو دعوت اسلامی کے ساتھ عمر بھر وابستہ رکھے، اور ان کے اجتماع سے ہمیں بہت زیادہ مطلب رحمتیں و نعمتیں نصیب فرمائیں. اب یہ کہ کب کس پر کون سی رحمت نازل ہو جائے پتہ نہیں چلتا. اب بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ دعا کے ٹائم پر اٹھ کر چلے جاتے ہیں، مجھے ان کی قسمت پر افسوس ہوتا ہے. سب کو تو مجبوریاں نہیں ہوتی ہوں گی. اب بعضوں کا دعا میں کیا کیا ہوتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، سالانہ اجتماع ککری گراؤنڈ کا آخری اجتماع، ککری گراؤنڈ میں جو آخری اجتماع ہو اس کے بعد کورنگی میں چلے گئے جو کہ وہ بہت چھوٹا پڑ گیا اجتماع. تو ہمارے ایک اسلامی بھائی جن کی ڈیوٹی ڈاکٹری کیمپ میں لگی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جمعے کو دعا کے بعد، جیسے دعا میں آپ لوگ تو اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا کیا کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ کیا ہوا سنی، ایک ماڈرن لڑکے کو دعا کے بعد اٹھا کر لوگ کیمپ میں لے آئے، بے ہوش تھا، لبوں پہ اس کے مسکراہٹ تھی، عجیب بات. تو ڈاکٹر صاحب اور کر بھی کیا سکتے تھے، انہوں نے انجیکشن نکالا اور گھونپ دیا اس کو، کوئی اثر نہیں ہوا، اس کو ہوش نہیں آئے، بندہ بے ہوش ہے، مسکرا رہا ہے، آخر وہ اپنی مرضی سے ہوش میں آئے، انجیکشن نے کام نہیں دکھایا، کچھ دیر کے بعد بہرحال وہ بعد میں ہوش میں آئے. تو وہ اپنے اسلامی بھائی ہوتے، وہ مبلک تھے، سمجھدار ہیں، حلقے کے نگران بھی ہیں. تو انہوں نے اس سے گفتگو کی، بات چیت کی، بالکل ماڈرن تھا لڑکا، کلین شیو تھا. تو دوران گفتگو پھر اس نے کچھ اس طرح کا بیان دیا کہ دراصل میں دعوت اسلامی کا اجتماع میں تو کبھی آیا نہیں، اتفاق سے ککری گراؤنڈ کے قریب سے میں گزرا تو یہ امام والے قافلے کے قافلے چہل پہل لگی ہوئی اور سب ککری گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. میں بڑا یہ سب امام دیکھ کر مجھ پر اثر ہوا. اس نے امام دیکھے، اس کو کشش ہوئی بقول اس کے کہ میں چلا آیا اندر. وہ اندھیرا ہو رہا تھا ککری گراؤنڈ میں اور اللہ کی ضربیں لگ رہی تھی، ذکر ہو رہا تھا. اب جو اٹھ اٹھ کے ذکر میں بھاگتے ہیں ان کو کیا پتا اس کی چاشنی کیا ہوتی ہے ذکر کی. بہرحال وہ تو بولا میں بیٹھا رہا ذکر میں، پھر وہ دعا شروع ہوئی تو ایک سناٹا تھا رہی ہے، ادھر سے ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بڑا عجیب سما. تو مجھ پر بھی رقت تاری ہو گئی دعا میں، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا، روتے روتے میں بے ہوش ہو گیا. اور بے ہوشی کے عالم میں میرے ایسا گناہگار بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا کرم ہو گیا کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور الحمدللہ میں نے سرکار سے مصافحہ کرنے اور سرکار کا ہاتھ مبارک چومنے کی سعادت حاصل کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب جب مجھے ہوش آیا تو میں یہاں طبی کیمپ میں آپ کے سامنے. یعنی اس طرح بہت سے لوگ تو دعا کے وقت اٹھ کے بھاگتے ہیں، اور ایک خوش قسمت ذکر اور دعا کے وقت باہر سے آ نکلا، خامخواہ اس کو کشش ہوئی رحمت نے اس کو کھینچ کے لا کے بٹھا دیا، اس کی تقدیر بدل گئی. اور پھر وہ ہمارے سائیں بھائی نے بتایا کہ کچھ روز کے بعد جب میں نے اس کو دیکھا تب اس کے چہرے پر داڑھی بھی تھی اور اس کے سر پہ امامہ بھی تھا. اور عین ممکن ہے کہ وہی اسلامی بھائی جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ یہ جو امامے اور داڑھی والے بیٹھے ہیں یہ ان کی اکثریت پہلے ماڈرن تھی، اب یہ ماحول میں آ کر ماشاء اللہ وہ مدنی رنگ میں رنگے گئے. تو عین ممکن ہے وہ نوجوان اس وقت بیٹھا ہو، میری یہ بات سن رہا ہوں، یہ میرا ہی واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا. تو ماحول میں آ گیا الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ میرے اسلامی بھائیو، کب رحمت کی کوئی خصوصی بارش ہو جائے کہہ نہیں سکتے، تو اس لیے اٹھ اٹھ کر بھاگنا یہ واقعی کبھی کبھی بندے کو ایسا محروم کر دیتا ہوتا ہوگا کہ اس کو تو مرنے کے بعد ہی پتا چلتا ہوگا. تو ادعا مقبول عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا تو کرنی ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہمارا بیان میں، درس میں اور دعا میں، ذکر میں بس دل لگا رہے ہیں. کوئی بھی درس دے، کوئی بھی بیان کرے، ہے نا، ہمارا اللہ کرے کہ بس دل لگا رہے اور ہم مطلب اس مختصر سی زندگی میں اپنی چاندی کرتے رہیں، نیکیوں کی چاندی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ توفیق.